وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی زندگانی کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. فدق کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے اہل سنت کتب سے ان روایات کو ملاحظہ کیا کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ہبا کیا ہے. ان روایات میں عطیہ عوفی کا تذکرہ وارد ہوا ہے، ابو بکر احمد ابن ابی دارم کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بزرگان ہیں کہ اہل سنت نے ان سب افراد کو، چونکہ یہ روایت متعدد راویوں سے آئی ہے لیکن ان راویوں میں ایسے افراد جن کا میلان اہل بیت علیہ السلام کی طرف تھا، انہیں ضعیف السند قرار دیا ہے. لیکن ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ان بزرگان جن کا تعلق تابعین میں سے ہے، جنہوں نے صحابہ کو درک کیا، جنہوں نے صحابہ کرام سے روایات نقل کیں، شاگرد تھے صحابہ کرام کے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو بعد کے متأخر دور کے ہیں اور ان کے بارے میں جرح بھی مفسر ہے، تفسیری جرح آئی ہے، ان کو وہ لے لیتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل سنت کتب سے، اور یہ موضوع ہم نے قرار دیا کہ عطیہ عوفی اور ابن ابی دارم وہ آخر کس ضابطے کے تحت غیر مقبول ہیں اور امام ابو حنیفہ وہ قابل قبول ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فقہ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، احادیث کے بیان کے اعتبار سے شدید جرح موجود ہے. محدثین نے بھی ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی، فقہا نے بھی انہیں گمراہ قرار دیا، عقائد میں بھی انہیں مرجعہ قرار دیا گیا، یا اس طرح سے دیگر عناوین اہل سنت علماء جرح و تعدیل یا ان کے ہم اثر امام ابو حنیفہ کے ہم اثر محدثین، فقہا اور دیگر مفسرین وغیرہ نے ان کے اوپر سخت الفاظ میں جرح کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے وہ احادیث لیتے ہیں. بہرحال ہم پہلے امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی کو، جو اہل سنت میں صحیح سنت طرق سے آئے ہیں، اس کو ہم کامل کر لیں. اس کا ایک حصہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا تھا. ہم آج کے درس میں جو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ایسی باتوں کا اور ایسے افعال کا آنا کہ جو کسی بھی صورت میں ایک عادل یا ثقہ انسان سے اس کا احتمال نہیں دیا جا سکتا یا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک عالم فاضل انسان، ایک دیندار انسان اس سے ایسے الفاظ صادر ہوں. یعنی حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی، کہ آج کے دور میں بگاڑ بہت بڑی حد تک موجود ہے، آج کے دور میں بھی یہ والی زبان دیندار طبقہ استعمال نہیں کرتا. اور بعض ایسے افعال صادر ہوئے ہیں صحیح سنت طرق کے مطابق کہ اصلاً وہ ایک دیندار انسان سے افعال صادر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم آخر میں پڑھیں گے، آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ جو بزرگان اہل سنت ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یا اسی طریقے سے اس دور میں محدثین کے علاوہ فقہا ہیں، یا اسی طرح سے اجلاء میں سے ہیں، بزرگ شخصیات میں سے اہل سنت و اہل حدیث و اہل سلف کے، ان لوگوں نے کیا، ان کا نظریہ کیا اور کیا رائے تھی ان کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں؟ کیونکہ معاصر ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص کیسا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو معاصر ہیں اور ان کے ہمراہ سات والی صدی میں ہیں، ان لوگوں کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے، یا بالفاظ دیگر جن کتب علم رجال و جرح و تعدیل کا سہارا لے کے ہر رافی کی وساقت اور غیر وساقت، عدالت اور اس کے ضعف کو پرکھا جاتا ہے، ان علماء جرح و تعدیل کی نظر میں امام ابو حنیفہ آیا ثقہ ہیں یا وہ غیر ثقہ ہیں؟ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. آئیں اپنے بیانات کی طرف واپس لوٹتے ہیں. یہاں پہ آپ کی خدمت میں کل ایک روایت ذکر کی تھی کہ امام ابو حنیفہ ان کے سامنے एक रिवायत हदीस पढ़ी गई, और ये मैं दोबारा आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बुखारी में आई है, मुसनद अहमद बिन हम्बल में ये रवायत अहले सुन्नत की आई है और सही सनद रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाना है, हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका दोबारा मैं आपकी खिदमत में हवाला पेश कर दूँ, तारीख़ मदीनत सलाम, जो तारीख़ बगदाद के नाम से छपती हैं, हाफिज़ अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबित ख़तीब बगदादी के नाम से मारूफ़ हैं, जिल्द नंबर 15 है, और डॉक्टर बशार अव्वाद मारूफ की है, और 7249 नंबर रकम है रावी का, नुमान बिन साबित अबू हनीफा अत्तैमी, यहाँ से इसका आगाज़ होता है और तवील इसका आगाज़ है। अच्छा, ये हम अभी जिस सफ़े से पढ़ रहे हैं ये इसी किताब के इसी नुस्खे के मुताबिक जिसकी तहकीक डॉक्टर बशार अव्वाद मारूफ ने की है, 534 नंबर सफ़ा है। इसमें ज़िक्र किया गया इमाम अबू हनीफा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, ये सही बुखारी में बाबुल हिजामा में ये रिवायत वारिद हुई है और मुसनद अहमद बिन हम्बल में भी है, अगरचे भी वक्त की किल्लत है वरना बुखारी का जो नुस्खा हमारे पास मौजूद है उससे आपको खोल के बयान किया जाता है, अरबी नुस्खा है और उसमें आप रिवायत को ख़ुद मुलाहिजा करते। और इस रिवायत के ऊपर इमाम मालिक, इमाम शाफी और दीगर बुज़ुर्गान ने बाकायदा फतावा दिए हैं। इमाम अबू हनीफा के सामने जब ये हदीस पेश की गई तो उन्होंने फरमाया, हाजा सजाउन, ये तो सजा इल्म बलागत में पढ़ा जाता है, शेर में आप देखते हैं ना वज़न को, हम वज़न किया जाता है आखिर को ताकि एक मौसीकी टाइप उससे आवाज़ सादिर हो, या वज़न हम वज़न जब पढ़ा जाता है तो उससे सुनने में इंसान को वो ज़ीबाई महसूस होती है, ख़ूबसूरती महसूस होती है, या सजा इसे भी कहते हैं कि औज़ान जो अमूमन नज़्म हो या गज़ल हो या गाने हों उनके आखिर में औज़ान को इस एतबार से करार दिया जाता है कि पढ़ने वाला वो ख़ुद भी लुत्फ़ हासिल करे और सुनने वाला भी लुत्फ़ानंदोज़ हो। अमूमन सजा कोई ख़ूबी नहीं शुमार होता दीनी नुसूस और दीनी मतून में, क्योंकि उसमें कुल ध्यान किस तरफ होना चाहिए, दीन के बयान करने में। बहरहाल हाज़ा सजाउन, क्योंकि इस कलमे की तावीलात की जा सकती हैं, कोई कह सकता है कुरान करीम की सूरतों के इख्तिताम पे भी इस तरह से चीज़ें वारिद हुई हैं, ये तावीलात की जा सकती हैं। बहरहाल हम इस मौजू को नहीं छेड़ते क्योंकि आगे हमारे पेश नज़र बात है। वज़िक्र लहू क़ज़ा मिन क़ज़ा उमर, अब जो बयान कर रहे थे अब्दुस्समद के वालिद गिरामी, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस इनवान से बाकायदा कज़ावत की है, यानी इसी रवायत को बयान करके उन्होंने बाकायदा फ़ैसले किए हैं अदालतों और हुकूमत के अंदर। वक़ौल मिन कौल उमर फिल वला, और यही नज़रिया था उमर बिन ख़त्ताब का। फ़क़ाला, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, हाज़ा कौलु शैतान, ये तो शैतान का कौल है, तुम क्या बात कर रहे हो। अब ये बहुत बड़ी जसारत है, यकीनन इसके पीछे तावील करेंगे कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये वाली रिवायत असलन काबिल कबूल नहीं है, हत्ता कि बुखारी की रिवायत है, हालांकि मुस्तंद अहमद बिन हम्बल ने सही सनद रुख से इसको लाया है, और आप हनफी किताबों में जाएं तो देखेंगे आप वहाँ पे एक और वो रिवायत नकल असल में इसके मुकाबले में करते हैं, वो गालिबन इबन अब्बास से है या इस तरह किसी और सहाबी गिरामी से है, उसमें वारिद हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बाज़ कुतुब में है और बाज़ में सहाबे किराम से वारिद हुआ है कि हजामत कराई, वह हुआ साइम, वह हालत सौम रोज़े की हालत में थे, तो उन हनफा हनफियों ने लिखा है कि हम इस हदीस को लेते हैं उसे तर्क करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखें ये कहना हाज़ा कौलु शैतान, अब ये कौलु शैतान यानी किस को शैतान कहा जा रहा है यहाँ पर, ये परेशान कुन सूरत हाल है। या अगर ये हदीस सही सनद ना होती तो तब बात थी, सही सनद रिवायत भी है, नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नस्बत जाती है या खलीफे दुम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरफ नस्बत जाती है, और कौल का तस्करा चूँकि कौल उमर आया है इसलिए नस्बत भी उन्हीं की तरफ जाएगी। अगरचे इमाम अबू हनीफा की कुतुब में खलीफ़ैन की बहुत मदा व सताइश वारिद हुई है, खलीफ़ अव्वल व खलीफ़ दुव्वुम, और इन्हीं का पहले मबना ये था कि जो शेखैन की खिलाफत को कबूल नहीं करता वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है, اس طرح کے نظریات ہیں، انشاءاللہ اس کی ہم کسی اور مورد میں تحقیق کریں گے. سب و صحابہ یا قبولیت خلافت شیخین، اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اگر اس معیار کے اوپر ہم مان لیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مسلمہ ہیں یا غیر مسلمہ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قبول نہیں کی خلافت کو، وہ تو چلی گئیں اس دنیا سے، رخصت ہو گئیں. اہل سنت کتب میں 6 مہینے کے بعد رحلت رسول کے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق 90 یا 75 دن کے بعد، لیکن وہ ناراضگی کی حالت میں گئی ہیں. اور فضیلت بلا شک و شبہ امام علی علیہ السلام کو دیتے تھے. پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ہے، صحیح مسلم میں ہی الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا کیا موقف تھا میراث کے بارے میں. خلاصہ کلام کی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے. ہم آگے ایک اور روایت دیکھتے ہیں، اور یہ بھی صحیح سند اسناد ہو صحیح. ایک مسئلہ اہل سنت میں بہت گرما گرم مسئلہ اور اب بھی ہے، رفع یدین، ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں. حالانکہ مسئلہ اتنا بھاری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے سے شرک نہیں ہوتا اور نہ ہاتھ اٹھانے سے کوئی مرتد ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، لیکن ایسی اس میں اہل سنت فرقہ جات میں اس مسئلے نے آگ لگائی بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر خوب اتہام دیتے ہیں اور فسق و فجور اس کے مقابلے میں کہہ جاتے ہیں. بہرحال ابن مبارک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان وہ کہتے ہیں ابن المبارک نے ابو حنیفہ سے سوال کیا عن رفع الیدین فی الرکوع، رکوع میں رفع یدین کے بارے میں. اب رفع یدین کیونکہ شیعہ حضرات تو کرتے ہی ہیں، پوری نماز میں ہی وہ قائل ہیں رفع یدین مستحب ہے پہلی، اور رفع یدین اگر کریں تو ثواب ہے، ترک کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ترک کر سکتے ہیں رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یعنی اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے. اب یہاں پہ سوال کیا، کیونکہ حنفی اس کے قائل نہیں ہیں، پوری نماز میں پہلی دفعہ تکبیرۃ الاحرام کے مرتبہ ہاتھ اٹھانے کو وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے بعد کسی جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن اہل حدیث طبقہ اٹھاتا ہے نوافل میں یا بعض ان کے اپنے احکام، فقہی احکام وارد ہوئے ہیں. ادھر ابن مبارک نے سوال کیا ابو حنیفہ سے، آپ کا کیا نظریہ ہے رکوع میں ہاتھ اٹھانے کا؟ فقال ابو حنیفہ یرید ان یطیر، کہ جو شخص یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیا وہ اڑنا چاہ رہا ہوتا ہے پرندے کی طرح؟ کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بندہ اڑ ہی رہا ہوتا ہے. فیرفع یدئی ہے، جب اڑنا چاہے تو تب بھی اس طرح سے ہاتھ پھڑ پھڑاتا ہے. قال وقی، وکان ابن المبارک رجلا عاقلا، وقی کہتے ہیں کہ ابن مبارک عاقل شخص تھے، فوراً جذباتی نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر آگے سے اس طرح کا انکان الطارف الاولی، اگر پہلے میں وہ اڑ جاتا فإنه یطیر فی الثانیہ، تو دوسری دفعہ بھی پھر وہ اڑ رہا ہوتا. فسکت ابو حنیفہ ولم یقل شیئن، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، ابو حنیفہ خاموش ہو گئے. لیکن یہاں پہ نقطہ ہم یہ ہے، ایک سوال علمی طور پہ پوچھے آپ رفع یدین کرتے یا نہیں، تو وہ آگے سے مقابلے میں کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص اڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی نظر میں پرندے کی طرح، یعنی امام ابو حنیفہ کی نظر میں پرندے کی طرح ایک شکل اس کی بن رہی تھی، کیونکہ ابن مبارک قائل ہیں رفع یدین کے، تو گویا کہ کہا کہ یہ پرندوں کی طرح کیا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر لگے رہتے ہوں. تو یہ وہ اس طرح کے اور بہت سارے اقوال ہیں کہ جس کی وجہ سے محدثین اور خصوصاً اہل سلف وہ بہت نالاں رہتے تھے. اچھا، اسی طرح سے آگے ملاحظہ کریں واقعہ کہ ایک مسئلہ علمی طور پہ مسئلہ موجود ہے، وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ غنیمت میں مال جب تقسیم کیا جائے گا، بہرحال یہ مسئلہ ہم آگے ملاحظہ کر لیں گے. ایک اور مورد کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اسی طرح کی امور وارد ہوئے ہیں، حج کے امور میں بھی اسی طرح اختلاف ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کچھ اور کہا، یا ایک اور عجیب سا ایک مسئلہ ہے وہ اس طرح سے کہ ابو حمزہ سکری وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے لو ان میتن مات فدفن، ایک مردہ مر جاتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، ثم احتاج اہلہ الی الکفن، پھر اس کے جو اہل و عیال ہیں انہیں کفن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا کوئی اور مر گیا یا کوئی اور وجہ بنتی ہے، کہتے ہیں فلاحم، ان کے لیے جائز ہے ان یم بشوہ، کہ وہ اس مردے کو نبش قبر کریں، قبر کھولیں اور مردے سے کفن لے لیں، فیبیعہ، اور وہ کفن جا کے بیچ دیں۔ مسلمانوں میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، نبش قبر حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کوئی اضطراری حالت ہو، لیکن یہاں پہ انہوں نے مباح قرار دیا کہ انہیں ضرورت پیش آتی جائیں، وہ مردے سے کفن لے کے جا کے بیچ دیں۔ تو یہ عجیب فتاوی میں سے تھے جس کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے۔ اسی طرح سے بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس کے مطابق امام ابو حنیفہ نے تقریباً 200 ایسے مسائل بیان کیے ہیں جس میں واضح طور پہ حدیث رسول کی مخالفت کی ہے، واضح طور پہ۔ مثلاً اس طرح سے ہے کہ ایک شخص آیا اور ان کی جرت بھی اس طرح سے ہوتی تھی، مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 مسئلے ہیں یا 1,00,000 مسائل ہیں، تو کیا آپ 1,00,000 سوالوں کے جواب دے دیں گے؟ کہیں گے مسئلہ نہیں ہے، تم بیان کرو، میں سوال دیتا جواب دیتا رہتا ہوں، کیونکہ جواب کے لیے وہ حدیثوں سے تو فوراً رجوع نہیں کریں گے۔ تو اس نقطے کو انہوں نے بہت اٹھایا کہ ایک بندہ آ کے کہے کہ 1,00,000 میرے پاس سوال ہیں، تو کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے تم بولتے جاؤ، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں کہ ابراہیم بن بشار، وہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اجرا علی اللہ من ابی حنیفہ، میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا سوائے ابو حنیفہ کے کہ جس میں اتنی جرت ہو، اللہ کے اوپر اتنی اس نے جرت کی ہو۔ ولقد اتاہ یوما رجل من اہل خراسان، خراسان سے ایک شخص آیا ابو حنیفہ کے پاس اور ابو حنیفہ سے کہا کہ قد اتیتک بمئات الف مسئلہ، 1,00,000 میرے سوال ہیں، ارید ان اسألک عنہا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں۔ قال ہاتھا، وہ لیا، فہل سمعتم احدا اجرا من ہذا، پھر سفیان بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جرت فوراً کرے، یعنی 1,00,000 سوالوں کے جواب دینا یہ اللہ ہی کے بس میں ہے، ایک عام بشر کے بس میں فوراً 1,00,000 سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے۔ وہ کہیں تو اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے کہ میرا علم ناقص ہے، ممکن ہے میں پورے دیکھ کے بتاؤں گا، ممکن ہے بعض کے میں جواب دے سکوں گا، اس طرح سے کہے۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اگلے باب میں داخل ہوتے ہیں اور بقیہ ہم واقعات کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ کلام طویل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، چند امور بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شدید جرح اہل سنت کی طرف سے، مثلا سفیان بن عیینہ کی طرف سے، ابن ابی لیلہ کی طرف سے، یا بزرگ ابن المبارک کی طرف سے، بہت بڑے نام ہیں اہل سنت میں، تبع تابعین و تابعین میں شدید جرح کس نے کی ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ شدید جرح وارد ہے۔ اب ہم علماء کے اقوال دیکھتے ہیں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مذمت میں بیان کیے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے وہ دیکھا کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، فتاوی کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ باب بہت طویل ہے، یہ طویل باب ہے کہ اس کو ہم نے بقیہ کو ترک کیا، آپ خود اس کو بعد میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم علماء کے اقوال کو ملاحظہ کرتے ہیں، علماء نے کیا ان کے بارے میں کہا ہے۔ علماء کے جہاں تک اقوال ہیں تو بڑے شدید طرز کا رد عمل علماء میں پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ مثلا میں آخر میں ایک صحیح سند بس آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، بقیہ ہم ترک کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں صحیح سند روایت ہے کہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سے سنا ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا اور ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی امام ابو حنیفہ کے شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یعنی دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ یعنی مخالفت دین، یہ ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ روایت سنیں کہ جس میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ سلام بن ابی مطیع نے مجھے بتایا کہ ایوب ایک دن مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ شخصیت ہیں ایوب، وہ کہتے ہیں کہ ایوب بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں، فرآہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے انہیں دور سے دیکھ لیا، یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایوب، تو امام ابو حنیفہ نے دور سے دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، فاقبل نحوہ، ان کی طرف بڑھے تاکہ ملاقات کریں۔ فلما رآہ ایوب، ایوب نے جب دیکھا امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں، قد اقبل نحوه اور آ بھی انہی کی طرف رہے ہیں، قال علی اصحابہ تو اپنے آس پاس کے افراد کو کہا، شاگرد ہیں یا ان کے دوست احباب، قومو لا یعرنا بجربہ، کہ ادھر سے اٹھو کہ یہ جو خطرناک بیماری ہے کہیں ہمیں چمٹ نہ جائے، قومو فقومو فتفرقو، وہ اٹھے اور پھر بکھر گئے، یعنی وہ امام ابو حنیفہ کو کہتے تھے جرب ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹوں کو لگتی ہے، کیونکہ عرب دنیا میں اونٹ ہی زیادہ ہوتے ہیں، وہ جلد کے نیچے لگتی ہے اور اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، اور پیپ کے اندر خون مکس ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ آہستہ آہستہ رسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جلد کے اندر ہوتی ہے، اس لیے موذی بیماری ہے، ممکن ہے ہلاک کر دے، وہ چھٹتی نہیں ہے فوراً۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، مثلا آج کے دور میں آپ کہتے ہیں وہ یار یہ ٹی بی آ رہی ہے اسے بچو، پتہ نہیں کیا ہمیں ہمارا ساتھ خرابہ کر دے، اس دور میں اسی طرح کی یہ ایک بیماری تھی، کہ آج کے دور میں مثلا ٹی بی کرونا پھیلا ہوا وہ کہیں گے یہ ایک موذی بیماری آ رہی ہے، اس طرح جرب ایک بیماری تھی۔ اگلی حدیث بھی ہے، صحیح سند ہے، اس میں بھی انما کان ابو حنیفہ جرباً، امام ابو حنیفہ ایک انتہائی خطرناک موذی بیماری ہے، جس کو لگ گئی پھر تو اس کا دین سالم نہیں رہے گا۔ ایک اور آپ دیکھیں سفیان ثوری کے بارے میں ہے، اور اسنادہ صحیحن، کہ جریر بن جریر بن ثعلبہ کہتے ہیں، سمعت سفیان الثوری، میں نے سفیان الثوری سے سنا ہے، یقول ما ولد فی الاسلام مولود اشأم علی اہل الاسلام منہ، کہ میں نے اسلام کے دائرے میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہونے والا دیکھا جو اتنا زیادہ منحوس ہو جتنا ابو حنیفہ ہیں، اس قدر میں نے بدترین بچہ نہیں دیکھا، یعنی وہ اس کو اس انداز میں لیتے تھے، کہتے ہیں کہ اشأم علی اہل اہل اسلام کے لیے اتنی نحوست لے کے کوئی بچہ آیا ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یا اسی طریقے سے بعض الفاظ وارد ہوئے ہیں سفیان ثوری سے، ما ولید فی الاسلام مولود اضر، ادھر ہے اشأم ادھر ہے اضر علی الاسلام من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ سے نقصان دینے نقصان تر یا ضرر رسان ترین شخص کوئی اور اس دائرہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا، عالم اسلام میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نقصان دہ شخصیت وہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت ہے۔ یہ روایات ایک دوسرے کی مطابقت میں بھی صحیح قرار پا جاتی ہیں، اور آپ نے اس جگہ پہ بھی دیکھا کہ کتنی سخت یہاں پر جرح کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اور باقی جگہوں پر بھی وارد ہوئی ہے، ایک اور جگہ پر اسنادہ صحیح، اور اس میں کیا وارد ہوا ہے، قال ابن عون کہتے ہیں، نبئت ان فیکم صدادین یصدون عن سبیل اللہ، کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے تم لوگوں میں بعض ایسے شکاری ہیں جو شکار کر کے اللہ کے راہ سے تمہیں دور لے جاتے ہیں، یعنی راہ الہی پہ چلنے والوں کو اغوا کر کے شکار کر لیتے ہیں۔ سلیمان بن حرب نے کہا پھر آگے کہ وہ جو افراد جو راہ الہی میں چلنے والوں کو اغوا کر کے گمراہ کر دیتے ہیں وہ ابو حنیفہ و اصحابہ ہیں، ممن یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے حائل کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ وارد ذکر ابو حنیفہ عند البتی کے معروف شخصیت ہیں، فقال ذاک رجل اخطأ عظم دینہ، کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو اپنے دین میں بہت بڑی بڑی خطائیں جنہوں نے کی ہیں، کیف کان یکون حالہ، ان کا حال کیا ہوگا، یعنی اتنی بڑی خطائیں کرنے والے کی کیسے بخشش ہوگی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی صحیح سند روایت ہے، اور ان روایات میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ رکھیں کہ کس قدر شدید جرح ہے، یعنی واضح طور پہ گمراہ کہا جا رہا ہے، واضح طور پہ حدیث کی مخالفت کرنے والا کہا جا رہا ہے، حدیث کو ٹھکرانے والا کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت شدید جرح ہے۔ مثلا مالک بن انس، ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مالک بن انس نے مجھے کہا، یتکلم برأی ابی حنیفہ عندکم، کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو ابو حنیفہ کے نظریات کے مطابق گفتگو کرتا ہو؟ یعنی کوئی قائل ہے جو امام ابو حنیفہ کی آراء کا بھی قائل ہو؟ مثلا حضرت ولید بن مسلم ایک جگہ رہا کرتے تھے، اب وہاں پہ ابو حنیفہ کے بھی اتباع یا ماننے والے ہیں، تو مالک بن انس بہت بڑی شخصیت ہے، امام مالک، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو امام ابو حنیفہ کا بھی قائل ہو اور ان کے مطابق چلتا ہو؟ قلت نعم، بالکل ایسے ہیں. قالا، تو امام مالک نے کہا، ما ينبغي لبلدكم ان تسكن، پھر تو ایسی جگہ پہ رہنا نہیں چاہیے، جو ایسی جگہوں پہ رہے وہ تو گمراہ ہو کے رہ جائے گا، ضروری ہے کہ ادھر سے ہجرت کر جاؤ جہاں پہ ابو حنیفہ یا ان کے ماننے والے موجود ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ مالک بن انس سے سوال کیا گیا عراق میں قول عمر کے بارے میں، کہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ کہنا ہے، بہا ادا العضال، عراق میں ایک ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے. عضلہ کہتے ہیں پیچیدگی کو. عراق ایسی بیماری سے گھیرا جائے گا کہ جس جو ادھر ہلاک کر کے رکھ دے گی، پیچیدہ بیماری ہے. قالا، یہ جب سوال پوچھا یہ کیا مراد ہے عراق میں ایسی بیماری سے، تو جناب مالک بن انس نے کہا، الحلق فی الدین، دین میں اہل عراق کا ہلاک ہو جانا، ومنہم ابو حنیفہ، اور ان میں سے ایک ابو حنیفہ بھی ہیں. آئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں، ایک اور جگہ پہ یہ بھی روایت، اسنادہ صحیح، سمعت مالک بن انس وذکر ابو حنیفہ، مالک بن انس، امام مالک کے سامنے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا، فقال قاد الدین، قاد الدین، دین قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے، قریب ہے کہ دین ہلاکت کا شکار ہو جائے. پھر ایک اور روایت ہے، وہ بھی اسنادہ صحیح، ان ابا حنیفہ، یہ بھی سمعت مالکن، آپ دیکھ لیں امام مالک کتنے شدید مخالف ہیں، فقہا و محدثین میں سے اہل سنت کے، لیکن کیا کہتے ہیں، ان ابا حنیفہ کاد الدین ومن کاد الدین فلیس لہ الدین، کہ اس کے دین میں قریب ہے کہ دین سے نکل جائے، اور جو اس حالت میں اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. یا یہ والی بات بھی، اسنادہ صحیح، سمعت مالکا یقول الداء العضال، وہ خطرناک پیچیدہ اور موذی بیماری، الہلاك فی الدین، یعنی دین میں ہلاک ہو جانا، وابو حنیفہ من داء العضال، اور یہ جو ابو حنیفہ ہیں یہ اسی پیچیدہ اور سخت اور موذی بیماری میں سے ایک ہیں. بقیہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسی طریقے سے بقیہ جگہوں پہ وارد ہوا ہے. ایک اور روایت وارد ہوئی ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، امام ابو حنیفہ کا تعلق، کہ نعمان بن ثابت نام ہے، تیمی قبیلے سے ہیں، لیکن کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، سنا سے، اور سنا کہاں پر ہے آج کے دور کے مطابق، ترکمانستان، اور اس دور میں کہاں پر تھا، ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا. یہ بھی بہت عجیب چیز ہے، 90% اہل سنت مکتب وہ ایرانیوں کے ہاتھوں تاسیس ہوا ہے، 90%، سیاہ ستہ میں ایک کے علاوہ سب ایرانی ہیں، ایک کے علاوہ، بخاری بھی، بخارا جو موجودہ دور میں ازبکستان کا شہر بنتا ہے، ازبکستان میں قبر ہے بخاری کی، محمد بن اسماعیل بخاری کی، مسلم نیشاپور کے ہیں، ترمذی ترمز کے ہیں، ابن ماجہ ماجہ جگہ سے ہیں، اسی طرح سے دیگر بھی ہیں، بخاری تاریخ میں آ جائیں، تفسیر میں آ جائیں، وہ بھی سب بزرگان ایران سے ہیں، حدیثوں میں بھی آپ نے دیکھا، فقہا میں بھی دیکھیں، امام ابو حنیفہ کا تعلق کہاں سے ہے، اسی جگہ سے ہے. امام ابو حنیفہ فارسی بولا کرتے تھے، لہٰذا آئیں اب آگے آپ دیکھیں، ایک روایت نقل کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب سے، اور وہ روایت نقل کرنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، قال عبداللہ، عبداللہ نے پوچھا، وقال علی، انا ما تقول انت، کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جو حضرت عمر بن خطاب سے آئی ہے. قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے کہا، خاک بسر، یہ فارسی والوں کو سمجھ آتی ہے، خاک بسر، یعنی تیرے سر پہ خاک ہو، کیا تو بات کر رہا ہے، یہ کون سی حدیث ہے. اب یہ بڑا ایک شدید جملہ بن جاتا ہے، خاک بسر ہوتا ہے کہ، یعنی محاوراتی ایک جملہ ہے، جیسے اردو میں نہیں کہتے ہیں کہ تیری مٹی پلیت ہو یا تیرا بیڑا غرق ہو، تو اس طرح سے یہ خاک بسر فارسی میں ایک کلمہ ہے. اسی طرح سے اب ہم آگے آئیں، خود امام ابو حنیفہ بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اسے مت لکھا کرو، کیا پتہ میں نے ٹھیک کی ہیں، کیا پتہ میں نے غلط کی ہیں، اس لیے مہربانی فرما کے یہ کام نہ کریں کہ مجھ سے باتیں نقل کیا کرو یا لکھو۔ ان کے شاگرد ہیں ابو یوسف، ابو یوسف بڑی شخصیت ہے، حنفی مکتب کی تاسیس کرنے والے، اور بہت ان کا عزت احترام حنفاء کے نزدیک ہے۔ نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 554 میں ہے یہ روایت، اور اس کے ذیل میں لکھا ہے اسنادہ صحیح۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ یقول لابی یوسف، ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ نے کہا، لا تروی عنی شیئن، مجھ سے کوئی بات آگے نقل نہ کیا کرو، فانی واللہ ما ادری امخطئ انا ام مصیب، قسم بخدا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں اور تم آگے جا کے نقل کر دو، تو مجھے اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، اسنادہ صحیح، حفص بن غیاس اپنے والد غیاس سے نقل کرتے ہیں، کن تو اجلس الی ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فا اسمعوہ، میں انہیں سن رہا تھا، یسأل عن مسألۃ فی الیوم الواحد، ایک دن ان کے پاس ایک مسئلہ پوچھا گیا، فیفتی فیہا بخمسۃ اقاویل، انہوں نے پانچ اقوال اس مسئلے کے جواب میں بیان کیے، فلما رأیت ذلک، جب میں نے یہ دیکھا کہ اگلے کو تو الجھایا ہی جا رہا ہے، پانچ اقوال اس کے سامنے رکھ دینا، اب کون سا ٹھیک ہے کیا پتہ اس بیچارے کو، تو جب میں نے یہ دیکھا، ترکتہ، تو میں نے توبہ کی، واقبلت علی الحدیث، اور آ کے حدیث کو پکڑ لیا، پانچ اقوال میں سے کون سی رائے ٹھیک ہے اس کی کوئی مجھے خبر نہ ہو سکی۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں کس طرح سے بیان ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ محمد بن حماد نے نقل کیا ہے، محمد بن حماد نے، اور اس روایت کو بھی معتبر روایات میں سے ہے، یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ بیان کرتے ہیں محمد بن حماد، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی المنام، خواب میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما تقول فی النظر فی کلام ابی حنیفہ و اصحابہ، آپ کی نظر کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے احباب کے بارے میں، انظر فیہا و اعمل فیہا علیہا، کیا میں ان کی باتوں کے اوپر غور و فکر کروں اور اس کے اوپر عمل کروں، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا لا لا، ثلاث مرات، تین دفعہ کہا نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، قلت فما تقول فی النظر فی حدیثک و حدیث اصحابک، اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں آپ کی احادیث پہ غور کروں اور جو آپ کی احادیث پہ چلنے والے ہیں ان کو پکڑ لوں، انظر فیہا، ان کے اوپر غور و فکر کروں، اعمل فیہا، اور اس پر عمل کروں، قال نعم نعم نعم، ثلاث مرات، تین دفعہ کہا بالکل ہاں اسی کو پکڑو، ثم قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به، مجھے ایک دعا بیان فرمائے کہ میں اسے تعلیم فرمائے کہ میں دعا مانگا کروں، پھر انہوں نے دعا ارشاد فرمائی اور تین مرتبہ کہا کہ اسے پڑھو، لیکن جب میں جاگا تو میں بھول گیا، استیقظت تو نسیت ہو، لیکن دعا بھول گیا، بقیہ حصہ محمد بن حماد کو اچھی طرح یاد رہا کہ رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر عمل نہ کریں۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب سی اس وجہ سے بھی ہے، پیچھے امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ اگر میں رسول کے دور میں ہوتا تو رسول مجھ سے میرے اقوال کو لے کے دین کا حصہ بنا دیتے، اور جو مخالفین ہیں انہیں خواب میں منع کیا جا رہا ہے امام ابو حنیفہ کے اوپر عمل نہ کرو۔ تو یہ چیزیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارد ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، من نظر فی کتاب الحیل، حیل ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے، کئی افراد نے اس نام سے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کی، بعض کہتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہے، بعض کہتے ہیں ان کی یہ کتاب ہے، بہرحال جو معروف یہی ہے ان کی کتاب ہے، تو اس میں ابن مبارک کہتے ہیں، احل ما حرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا تھا امام ابو حنیفہ نے حلال کر دیا، وحرم حرم ما احل، اور جو احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا اسے انہوں نے پکڑ کے حرام کر دیا ہے۔ اور ابن شمائل کہتے ہیں کہ اس کتاب حیل میں کلہ کفرون، یہ کفریات کے علاوہ کچھ بھی اس میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے یہاں پہ جرح وارد ہوئی ہے۔ بعض نے اس طریقے سے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو کتاب حیل ہے اس میں ارتداد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کفریات اور ارتداد اور ابلیس کی باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم آگے منتقل ہوتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی شدید جرح ہے۔ آئیں اب سفیان ثوری کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسنادہ صحیح کہ سمعت الثوری، فریابی کہتے ہیں کہ میں نے ثوری سے سنا، ینہا عن مجالسۃ ابی حنیفہ صاحب الرائے، کہ سفیان ثوری اعلانیہ طور پہ منع کیا کرتے تھے، خبردار ہو جاؤ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی محفلوں میں مت اٹھا بیٹھا کرو، اور واضح طور پہ منع کرتے۔ اس معنی کی پر مشتمل کئی ادھر یہاں پہ اقوال منقول ہیں کہ بقیہ سے ہم صرف نظر کرتے ہیں اور آگے منتقل ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یذکر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا گیا عبد الرحمن بن مہدی کے پاس، انہوں نے کہا کان بینہ بین الحق حجاب، امام ابو حنیفہ کو کبھی نہیں حق پتہ لگ سکتا کیونکہ ان کے درمیان اور حق کے درمیان ایک پردہ گاڑ دیا گیا ہے، وہ جب لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے حجاب آ جاتا ہے۔ پھر ایک ہیں عمر بن قیس، وہ واضح طور پہ کیا کہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں من اراد الحق، جو حق چاہتا ہے فلیأت الکوفہ، اسے چاہیے وہ کوفہ جائے، فلینظر ما قال ابو حنیفہ واصحابہ، اور دیکھے کہ کیا کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، اگر آپ حق چاہتے ہیں تو جائیں کوفہ، امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں، ان کے اصحاب کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں فلیخالفہم، آپ اس کے برعکس عمل کریں، آپ برعکس عمل کریں گے انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ اچھا، یہ والے قواعد میں سے کوئی قاعدہ اگر ہمارے اصول فقہ میں وارد ہو جائے، جسے کہتے ہیں مخالفت عامہ، حالانکہ وہ اس قواعد کو ہمارے سب علماء نے قبول نہیں کیا لیکن بعض علماء اس طرح کے اقوال کو ذکر کرتے رہے ہیں، تو وہاں پہ اہل سنت بہت شدید جرح کرتے ہیں لیکن اس جگہ پہ ان کی جرح خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے یہ ہے کہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے حق کے مقابلے میں اقوال ہوتے تھے۔ ابن عمار کہتے ہیں اذا شککت فی شیئن، اگر آپ کو کسی مسئلے میں شک ہو جائے، نظرت الی ما قال ابو حنیفہ، تو آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، فخالفتہ، پھر آپ اس کی مخالفت کریں، وہ جو کہیں آپ اس کا الٹا انجام دیں، کانا ہو الحق، کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اس کا مخالف حتماً حق ہے، او قال البرکہ فی خلافہ، کہ آگے دیکھیں کہ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں وارد کیا ہوا ہے۔ اب یہ یعنی ہمارے یہاں پہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ شدید جرح کے باوجود امام ابو حنیفہ قبول ہیں، محترم ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن عطیہ اوفی کہ وہ معروف شخصیت تابعین میں سے ہیں، اجلہ و اکابر میں سے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے روایات نقل کرنے والے ہیں، لیکن ان کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ آئے، دیکھیں فجاء اسماعیل، اسماعیل کس کے بیٹے ہیں، بن حماد، حماد کے، حماد کون ہے، ابو حنیفہ کے بیٹے، یعنی امام ابو حنیفہ کے پوتے آئے، اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ آئے، ابو حنیفہ کے بیٹے کون ہیں، حماد، حماد کے بیٹے اسماعیل، پوتے آئے، فسلم و جلسا، کہتے ہیں کہ یہ بات جو بیان کریں یحییٰ بن یعقوب ہیں کہ ہمارے پاس ایک ثقہ شخصیت تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں ابو بکر بن عیاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے دیر میں امام ابو حنیفہ کا پوتا اسماعیل آیا اور وہ سلام کر کے بیٹھ گیا، تو ابو بکر بن عیاش نے کہا من ہذا، یہ کون ہے، تو اس نے خود اپنا تعارف کرایا، انا اسماعیل یا ابا بکر، میں اسماعیل ہوں، آپ نہیں پہچانتے، فضرب ابو بکر یدہ علی رقبت اسماعیل، تو ان کی ران پہ زور سے ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ کم من فرج حرام قد اباحہ جدہ، کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں، یعنی فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، کتنے ایسے حرام موارد ہیں جس میں تیرے جد نے مباح کر دیا ہے، حرام تھا اس کو انجام دینا لیکن تیرے جد ابو حنیفہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش ایک اور جگہ پہ بیان فرماتے ہیں किस अबू हनीफा का तस्करा करके सव्वदल्लाहु वजह अबी हनीफा, कि अल्लाह अबू हनीफा के चेहरे को रुस्वा और सयाह करे, काला कर दे, यानी मुंह काला कर दे इमाम अबू हनीफा का। इस तरह से वो दुआएं दिया करते थे। ये हमारे पास चंद चीज़ें आईं, और आगे देखें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। एक बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत हैं जिनको अहले सुन्नत दौर में थे, और इन शख्सियत से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कई रवायात नक़ल की हैं। वो हैं मोमिन ताक। मोमिन ताक बहुत अजीम शख्सियत, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। मोमिन ताक बेचा करते थे कपड़े, लेकिन कपड़े बेचा करते थे खुद ही कंधे पे डालते और मार्केट में बेचते थे, लेकिन बहुत बड़े अहले इल्म, फजल और खालिस शियों में से थे। इनका टकराव इमाम अबू हनीफा से बहुत होता था। शिया इन्हें मोमिन ताक कहते थे, और उस दौर में जो अहले सुन्नत थे वो इन्हें शैतान ताक कहते थे। शिया इन्हें कहते थे मोमिन, ये भी बड़ा तंग करते थे जब उन्हें शैतान ताक कहते थे तो इनकी ज़ुबान से भी दो जुमले ही निकलते, लेकिन अगले को वो भरपूर तरीके से जोश और गज़ब में ले आते थे। तो मोमिन ताक बड़ी बेबाक शख्सियत थी। ये वाक़या नकल किया है मोहम्मद बिन जाफ़र असामी ने। कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा यत्तहिमु शैतान अत्ताक बे रिजा, रिजात के कायल थे। मोमिन शैतान ताक ये कहते हैं, मोमिन ताक किसके? रिजात के कायल थे। रिजात कदीमी नज़रियात में से है जो कि सहाबा के दौर में ही आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी सहाबी हैं, वो रिजात के कायल थे। इसलिए ताबईन में भी इसका नज़रिया, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी इसका नज़रिया मौजूद है, लेकिन अहले सुन्नत मजमू तौर पर नहीं कायल। अबू हनीफा मुत्तहिम करते थे शैतान ताक को रिजात से, यानी मोमिन ताक को। वकाना शैतान ताक यत्तहिम अबा हनीफा बितनासुख, वो इमाम अबू हनीफा को कहते थे तुम तनासुख के कायल हो, ये कहते थे तुम रिजत के कायल हो। एक दिन ये निकले, फ़खरज अबू हनीफा यौमन अलसूक, अबू हनीफा गए बाजार की तरफ। फस्तकबलहु शैतान ताक, तो उन्हें शैतान ताक का सामना करना पड़ा, यानी शैतान ताक सामने आ गए अबू हनीफा के। व माहू सऊबुन युरीद हो बे आहू, शैतान ताक यानी वही मोमिन ताक वो कपड़ा बेच रहे थे। फ़काल अलहू अबू हनीफा, कि अबू हनीफा ने कहा अतबी ओ हाद सू किला रजू अली, क्या अली के लौटने तक तुम कपड़े बेचते रहोगे? इमाम अबू हनीफा ने तंज किया कि कब तक ये कपड़े बेच रहे हैं, इसी तरह लगे रहोगे कपड़े बेचते हती कि इमाम अली अलैहिस्सलाम रिजत करें और वापस आ जाएँ। फ़काल इन अतनी कफ़ीलन अल्ला तुम सखा किरदन बेतु का, अगर तुम कोई एक कफ़ील ऐसा ले आओ जो कफालत दे कि तुम बंदर की सूरत में नहीं उठाए जाओगे और मस्ख नहीं किए जाओगे, तो मैं ये तुम्हें बेच देता हूँ, तुम ले जाओ ये कपड़े। लेकिन कोई कफ़ील लाओ जो गवाही दे कि तुम बंदर की तरह मस्ख नहीं किए जाओगे, क्योंकि तुमने बंदर की तरह गोया के मस्ख होना है। अच्छा, फिर आगे वो बयान किया उन्होंने, फबोहता अबू हनीफा, अबू हनीफा मबहूत होकर रह गया, अब क्या जवाब दे। वलम्मा मात जाफ़र बिन मोहम्मद, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई, इल्तका हुआ व अबू हनीफा, अबू हनीफा और फिर मोमिन ताक एक जगह मिले। फ़काल अल्लाहु अबू हनीफा, अबू हनीफा ने कहा अम्मा इमाम का फ़कत माता, क्या तुम्हारे इमाम भी मर जाते हैं? क्योंकि रिजत का नज़रिया ना, उन्होंने कहा वो तो लौट के आ जाएंगे, तुम क्यों गम मना रहे हो बैठ के, तंज किया। तो फ़काल अहलु लहु शैतानु ताक, यानी मोमिन ताक ने उन्हें जवाब दिया अम्मा इमामों का, मेरे इमाम तो ठीक, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और मैं रिजत का नज़रिया रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे इमाम का ताल्लुक़ है तो फ़मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, आयत पढ़ी कि रोज़े क़्यामत के जब मबूस किए जाएंगे तब तक मोहलत दी हुई है, वो तुम्हारा इमाम है, वो मौजूद है, वो नहीं दोबारा लौट गया, यानी इबलीस, इबलीस तुम्हारा इमाम है, वो ज़िंदा है, तुम्हें कौन सी परेशानी होनी है। तो इस तरह से इनकी ये आपस में बातें चला करती थीं। अच्छा, सफ़ियान सोरी इस्नादहु हसन, ये वाज़े तौर पे सही सनद रिवायत है। समीअतु सुफियान सोरी, सुफियान सोरी कहते थे अबू हनीफा ज़ालुन मुज़िल्लुन, खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह करते हैं। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन इदरीस बयान करते हैं अम्मा अबू हनीफा फ़ज़ालुन मुज़िल्लुन, अबू हनीफा गुमराह हैं और गुमराह करते हैं। व अम्मा अबू यूसुफ़ और उनके शागिर्द अबू यूसुफ़ फ़ासिक़ुन मिनल फ़ुसाक़, वो फ़ासिक़ीन में से हैं। اسی طریقے سے بیان یزید بن ہارون نے کیا ہے، ما رأیت قوما اشبہ بالنصارى من اصحاب ابی حنیفہ، میں نے عیسائیوں سے اتنے مشابہ کوئی جماعت نہیں دیکھی جتنی امام ابو حنیفہ کی جماعت اور ان کے اصحاب ہیں۔ آئیں ابھی آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امام شافی اور امام احمد بن حنبل ان کے کیا نظریات ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی شدید طرح کی جرح کی ہے۔ قال ابو محمد، وہ کہتے ہیں کان الاصل کان خطا فصارت الفروع ماضی علی الخطا، کہ یہ خطا کے اوپر تھے امام ابو حنیفہ اور انہوں نے 130 صفحے لکھے ہیں اور خطاؤں سے بھری ہوئی ان کی کتابیں ہیں، یا شروع میں بھی خطا کرتے تھے۔ فسمعت الشافعی یقول ابو حنیفہ یضع اول مسئلہ خطان، امام ابو حنیفہ نے پہلا مسئلہ جب بیان کیا تب بھی غلط تھا، ثم یقیس الکتاب کلہ علیہا، اور پھر جتنا کچھ بیان کیا وہ اسی مسئلے کے اوپر قیاس کر کے، جب پہلا مسئلہ غلط تو اس پہ قیاس کر کے جتنی باتیں بیان کی جائیں گی وہ کیا ہیں، وہ بھی ساری غلط ہوں گی۔ اچھا، امام احمد بن حنبل وہ تو بہت شدید مخالف تھے، بہت شدید۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اشد علی المسلمین من عمر بن عبید لئن له اصحابا، ابو حنیفہ وہ معتزلی امام جو تھے ان سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ شدید تر تھے مسلمانوں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا عجیب نظریہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے الطلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن طلاق پہلے ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات پوچھی گئی امام ابو احمد بن حنبل سے، یہ کیا بات ہوئی طلاق نکاح سے پہلے، تو احمد بن حنبل کہنے لگے مسکینن ابو حنیفہ، کہ وہ بیچارے مسکین ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کہ انہ لم یکن من العراق، وہ بیچارے گویا کہ عراق میں رہے ہی نہیں ہیں، انہیں علم وغیرہ کا کچھ خبر اور پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اسنادہ صحیح، یہ اسنادہ محنہ بن یحییٰ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل کی نظر میں امام ابو حنیفہ کی کیا شخصیت تھی، امام ابو حنیفہ کے اقوال، ان کے فتاوی، اس کی کیا اہمیت تھی۔ سمعت محنہ بن یحییٰ کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول، احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں ما قول ابی حنیفہ والبعض عندی الا سواء، ابو حنیفہ کے سارے فرامین اور اونٹ دونوں برابر ہی ہیں، جیسے اونٹ کو کچھ پتہ نہیں لگتا اور جس طرح قول ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، میری نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اونٹ کی بات حجت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے ایک اور آئے، خالد بن یزید بن ابی مالک کہتے ہیں احل ابو حنیفہ الزنا والربا واہدر الدماء، کہ ابو حنیفہ نے زنا کو حلال قرار دیا، ربا کو جائز قرار دیا، خون بہانے کو جائز قرار دیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کوئی تشریح کی ہے تو وہ ذرا بتاؤ۔ پھر وہ انہوں نے فقہی احکام بیان کیے کہ جس میں اس طرح کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسنادہ صحیح، یہ بھی روایت ٹھیک ہے، کہ سمعت القاسم بن عبد الملک، قاسم بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے ابا مسہر سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کان الائمہ ائمہ اہل سنت والجماعت تلعنوا ابا فلان علی ھذا المنبر، اس منبر پہ بیٹھ کے فلاں ابا فلاں کو وہ لعنت کیا کرتے تھے، واشارہ الی منبر دمشق، دمشق کے منبر پہ بیٹھ کے۔ قال فرحیانی، فرحیانی نے کہا کہ یہ جو ابا ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہ بیٹھ کے وہ لعنت بھیجا کرتے تھے، یعنی مسجد دمشق میں بیٹھ کے، دمشق کے مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ ہم نے روایات ملاحظہ کی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید طرح کی جرح ہے۔ اچھا، کہ بعض ایسے افراد ہیں اسنادہ حسنن، یہ روایت آپ ملاحظہ کریں، کہ علی بن جریر کہتے ہیں کنت فی الکوفہ، میں کوفہ میں تھا، فقدمت البصرہ، پھر میں بصرہ آیا، وبہا ابن المبارک، وہاں پہ ابن المبارک موجود، فقال علی کیف ترکت الناس، تم نے لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا، قلت ترکت بالکوفہ قوما، کہ قوم میں نے کوفہ میں لوگوں کو، ایک ایسی جماعت کو چھوڑا ہے، یعنی ابن مبارک بصرہ آ گئے نا، توجہ کی، دوبارہ دیکھیں، کن تو فی الکوفہ فقدمت البصرہ، میں کوفہ میں تھا، پھر ہجرت کہاں کر لی؟ بصرہ میں، بصرہ میں ابن مبارک ہوا کرتے تھے، تو ابن مبارک نے کہا کیوں تم ادھر کے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو، کیونکہ اہل علم کی جگہ تھی کوفہ، تو انہوں نے کہا میں ترک تو بالکوفہ قوم، میں نے در حقیقت کوفہ کو نہیں چھوڑا، وہاں پہ ایک جماعت کو چھوڑا ہے، یزعمون، وہ یہ سمجھتے تھے، ان ابا حنیفہ اعلم من رسول اللہ، ابو حنیفہ کو رسول اللہ سے بھی زیادہ علم ہے، قالا، انہوں نے کہا کفرون، ابن مبارک نے یہ تو کفر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے زیادہ علم امام ابو حنیفہ کو ہے، قل تو اتخذو کفل کفر اماما، کفر میں انہوں نے امام بنایا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کفر میں انہیں امام بنا لیا ہے، فبقا حتی ابتلت لحیتہ، اس کے بعد وہ اتنا روئے ابن مبارک کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی، کہ کفر میں انہوں نے، یعنی یہ تو کفر ہے، اور جو کفر کر رہا ہے اسی کو اس جماعت نے امام بنا لیا، اور رسول اللہ اور ان کی احادیث کو چھوڑ دیا، اسنادہ حسن، یہ قابل قبول حدیث اور یہ قابل قبول قول ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور وارد ہوا ہے کہ ابن مبارک سے ہی ہے، فقال له رجل، ایک شخص نے ان کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا، تو پھر اس کے آخری حصے کو دیکھیں، تو کہا کہ استغفر اللہ من روایات عن ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کی نقل کردہ روایات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس چند بیانات تھے، ان میں سے آخری آپ کی خدمت میں چند رہ گئے ہیں، وہ بھی پڑھ دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم بن شماس کہتے ہیں، ابن مبارک سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے تھے اضربوا علی حدیث ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ کی حدیث کے اوپر انہیں جا کے دے مارو، یعنی یہ لوگ ابو حنیفہ پہ عمل کرتے ہیں، بس انہی کے ساتھ یہ ملحق ہوں گے اور انہی کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے پاس یہ چند چیزیں آئیں، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی شدید امام ابو حنیفہ کے اوپر جرح کی گئی ہے، آئمہ اہل سنت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے کلمات سنیں، امام مالک کے تو بہت شدید تھے، امام شافعی نے کہا کہ اول سے ہی خطا پر تھے، پھر جو ساری عمر انہوں نے فقہ بیان کی وہ بھی خطا کے اوپر مشتمل تھی، احمد بن حنبل نے بھی اسی طریقے سے بتایا کہ شدید ضرر رکھتے ہیں دین اسلام کے لیے۔ ان سارے بیانات سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ کہ امام ابو حنیفہ، ان کے اوپر جو جرح ہے وہ مفسر در مفسر ہے، لیکن ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم آئیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف دیکھتے ہیں، کہ اس حوالے سے جو ہمارے پاس کتابوں میں حدیثیں تھیں اس کی کیا وہ حدیث نمبر ہیں، ہم آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس بات کے قائل ہیں، کہ آپ ذرا حوالہ نمبر وہ بتائیں، کہ اس حوالہ نمبر آپ کے سامنے میں نے لکھوایا تھا، تاکہ یہ الکافی کتاب ہے جو کہ مرکز و بحوث دار الحدیث سے چھپی ہوئی ہے، اور اسی ان تین جلدوں سے ہم ان کی تین جلدوں سے استفادہ کریں گے، مجلد ثانی جو اصول دین کے اوپر ہے، اس میں آپ اس میں بھی ہمارے پاس بعض واقعات ہیں اور بعض واقعات ہمارے پاس فروع سے ہیں۔ تو پہلا اس حوالے سے حوالہ کیا نقل کیا گیا ہے؟ جلد و صفحہ 309 کی، اس حدیث کو میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ بیان کرتے ہیں ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تھوڑا سا ہمارے پاس طولانی ہے، جس میں ایک مسئلہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیان، 209 ہے یا جلد نمبر، جلد نمبر 2 صفحہ، ہاں 309، اس میں ہمارے پاس ہے، ملاحظہ کریں، یہ روایت صحیح سند روایت ہے، صدیر سے ہے، کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، وہ ہوا داخل و انا خارج، وہ موجود تھے میں باہر تھا، واخذ بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم استقبل البیت، پھر خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور پھر آگے روایت ہے، ثم قال، نیچے آپ آ جائیں، یا صدیر افا اریک صادین عن دین اللہ، کیا میں تمہیں وہ لوگ دکھاؤں جو دین الہی پہ چلنے والوں کو شکار کرتے ہیں، شکاری ہیں اللہ کے دین کے، وہ شکار کسے کرتے ہیں؟ جو اللہ کے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ امام باقر علیہ السلام کی نظر ہے. آپ یہ جملے پیچھے صحیح سند روایت میں پڑھ چکے ہیں الکافی میں, یعنی پرانی جو ہے طبع اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 393 کی اوپر ہے یہ روایت, صحیح سند روایت ہے. امام باقر علیہ السلام نے صدیر کو کہا کہ کیا میں تمہیں دکھاؤں وہ شکاری افراد جو شکار کسے کرتے ہیں؟ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے. ثم نظر الى ابی حنیفہ و صفیان الثوری فی ذلک الزمان, انہوں نے ابو حنیفہ اور صفیان ثوری کو وہاں پہ دکھایا. وہوا حلق فی المسجد, وہ مسجد حرام میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا امام باقر علیہ السلام نے, ہؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا ہدن من اللہ ولا کتاب مبین, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو شکار کرتے ہیں اور نہ انہوں نے اللہ سے ہدایت لی ہے اور نہ کتاب مبین قرآن کریم سے ہدایت لی ہے. ان ہؤلاء الاخابث, یہ وہ اخابث ہیں, خبیث کی جمع ہے. لو جلسوا فی بیوتہم, کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھتے. فجال الناس فلم یجدوا احدا یخبرہم عن اللہ تبارک و تعالی وعن رسولہ حتی یأتونا, تو لوگوں تک یہ رکاوٹ بن جاتی اور پھر لوگ جو ہیں جب کسی کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کے بارے میں کوئی بتانے والا ہے, تو لوگ ہمارے پاس آتے اور جب ہمارے پاس آتے. فنخبرہم عن اللہ تبارک و تعالی وعن رسولہ, تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاتے. اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ جلد 8 صفحہ 198 198 صفحہ ہے. آپ اس میں دیکھیں امام آئمہ علیہ السلام کی کیا نظر ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں. یہ ہے 198, حدیث نمبر 30 ہے, اور یہ عبداللہ بن سنان بہت بزرگ شخصیت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, قال علی ابراہیم بن میمون, ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن میمون نے مجھے کہا, کن تو جالسا عند ابی حنیفہ, میں امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل, تو ایک شخص ہے. فسألہ, اس نے سوال پوچھا ابو حنیفہ سے. فقال ما ترى في رجل قد حج حجۃ الاسلام وحج الحج افضل ام يعتق رقبۃ, اس شخص نے پوچھا, ایک شخص آتا ہے تاکہ وہ اپنا واجب حج انجام دے, حجۃ الاسلام انجام دے, تو کیا اس کے لیے حج کرنا افضل ہے یا کوئی غلام آزاد کرائے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا, لا, حج کرنا افضل نہیں ہے, بل عتق رقبۃ, اسے چاہیے جا کے غلام آزاد کرے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کذب واللہ واثما, قسم با خدا ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا. لحجتن, یعنی حج کرنا افضل من عتق رقبتن, وہ غلام آزاد کرانے سے افضل ہے. ورقبتن ورقبتن, آپ کئی دفعہ غلام آزاد کریں حج پھر بھی افضل. حتی عد عشرہ, امام صادق علیہ السلام نے 10 مرتبہ کہا کہ رقبتن رقبتن, جاؤ غلام آزاد کراؤ, لیکن حج اس سے افضل ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی واضح طور پہ آیا جو مذمت اہل سنت اکابر نے کی ہے, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, یا اس سے پہلے فقہاء کرام ہیں, ابن مبارک ہیں, سفیان ثوری ہیں, ابن ابی لیلہ ہیں, اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں, شدید مذمت. اگلا کیا حوالہ ہے ہمارے پاس؟ جلد 10 صفحہ 479. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام کی کیا نظر ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں. یہ ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ کامل صحیح سند واقعہ ہے. یہ بیان کرتے ہیں ولاد بن حنات, میں تیزی سے یہ پڑھ دیتا ہوں, یہ حدیث نمبر 6 ہے اور سندن یہ صحیح حدیث ہے. اقترئی تو بغلن, میں نے ایک خچر خریدا اور کرائے پہ لیا. اقترئی تو بغلن, میں نے ایک خچر کرائے پہ لیا. الی قصر ابن حبیرہ, ابن حبیرہ کے میں محل میں اس سے ملنے جانا چاہتا تھا. ذاہبا و جائیا, میں نے کرایہ اس بات کا دیا میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. بے قضا و قضا, جاؤں گا واپس آؤں گا اور اتنی تمہیں درہم مثلا دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا یہ, تم لے جاؤ خچر, یعنی آج کی آپ مہران گاڑی کہہ لیں, لے جاؤ اور پھر تم اس کے پیسے دے دینا. وخرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرات, کہتے ہیں میں نکلا تاکہ میں اپنا اس سے تقاضا کروں. ابن حبیرہ سے چیزیں لینی تھی, غنیمت یا جو بھی ہے اسے میں اپنے لیے طلب کروں اور پھر واپس آ جاؤں. جب میں पुल पे, कूफा के पुल के करीब पहुंचा, खुब्बिर तो मुझे पता लगा कि वो जो मेरा साहिब यानी इब्ने हुबैर है जिसे मैंने मिलना है, वो तो नील की तरफ चला गया है। मैं फिर उसकी तरफ चला गया, फतवज्जह तो नहवल नील, उस तरफ मैंने खच्चर का रुख मोड़ा और चला गया। फलम आतई तो नील खुब्बिर तो अन्ना साहिब तवज्जह इलल बगदाद, और नील के पास पहुंचा, जगह का नाम है, तो पता लगा वो हजरत तो पहुंच गए बगदाद। फतबा तो हूँ मैं पीछे पीछे बगदाद, हती कि उसे पा लिए ज़फ़िर तो बेह, व फ़र्क़ तो मिम्मा बैन व बैन हूँ, आपस में जो मामला था वो पूरा हुआ। फ़रजअना इलल कूफा, मैं कूफा वापस आ गया। वकाना ज़हाबी व मजी 15 यौमन, इतने में 15 दिन लग गए। अब उसने जो मामला किया था वो तो कम का किया था, वो पहले पता लगा कहीं है, फिर उधर से गया तो नील, नील कंतरतुल कूफा पहुँचा तो नील, नील से वो पहुँचा तो बगदाद। अब वो बेचारा खच्चर तो अपनी रफ्तार से ही चलेगा। फ़ाखबर तो साहिब अलबले बेउज़री, मैंने बताया मेरा तो कोई कसूर नहीं है, इब्ने हुबैरा जहाँ था मैं उसके पीछे पीछे गया तो इस तरह हुआ। अरत तो अन अतहल्लल मिन्हुम मिम्मा सनअत व उर्दियहु, मैं ये चाहता था कि जो मुझसे हुआ है अब वो किराया ज़्यादा ना मांगे, क्योंकि किराया देना मुश्किल है, तो मैं इसे राज़ी करूँ। फ़बदल तो लहू 15 दिरहमन, तो मैंने 15 दिन के बदले में 15 उसे दिरहम दे दिए। फ़अबा यकबल, उसने कहा ये क्या बात है, यानी तुमने 2 दिन का मसलन, 2 दिन के भी नहीं 15 बनते, तुम 15 दिनों की मुझे दे रहे हो, यानी आप मेहरान गाड़ी ले जाएं रेंट पे, तो 2 दिन आपने उससे लिए थे और बिलफर्ज देने थे 10 दिरहम, 15 दिन बाद वापस करें 15 करके थोड़े से बढ़ा के। तो फ़अबा यकबल, फ़तराज़ैना बि अबी हनीफा, हम दोनों ने कहा चलो इमाम अबू हनीफा के पास चलते हैं, उनसे हम फैसला करा लेते हैं। चले गए। फ़ाखबर तो बिलकिस्सा, पूरा मैंने वाक़ सुनाया। फ़ाखबर और रजुल, फिर बंदे ने भी अपना वाक़ सुनाया, क्योंकि दोनों का काजी को सुनना चाहिए वाक़। फ़काल अली, तो उन्होंने मुझे कहा मा सनअत बिलबगल, तुमने इस खच्चर के साथ क्या किया। कुल तो कद दफ़ा तो इले ही सलीमन, मैंने तो सालिम वापस किया, ना उसकी आँख फूटी है ना टांग टूटी है, बिल्कुल जैसा इसने दिया था वैसे ही मैंने वापस कर दिया। फ़कद हबस हो अलैया 15 यौमन, बस 15 दिन मेरे पास बंद रहा है, यानी कोई कि यार आप 2 दिन रेंटा कार से लेके गए हैं तो ठीक है 15 दिन बाद वापस मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, तो गिराज में खड़ी रही। तो इस तरह इसने भी बयान किया। फ़काल मा अरा लका हक्कन, तो इमाम अबू हनीफा ने कहा तू इतना किराया क्यों ले रहा है, इसने तो तुझे सालिम जानवर वापस किया। लेना हो इकतराहु इला कस्र इब्ने हुबैरा, तूने इसे दिया था इब्ने हुबैरा के महल तक और ये एक लंबे तरीक से उधर तक चला गया। फ़ख़ालफ़ा व रकबहु इला नील व इला बगदाद, ये पहले नील गया फिर बगदाद गया। फ़ज़मिन क़ीमत अलबग़ल, उसने इस खच्चर की कीमत तुझे दी है। वसक़त अलकिरा, बस किराया तुझे दे दिया। फ़लम्मा रद्द अलबग़ला सलीमन, और जब खच्चर दिया तो वो भी सालिम था। फ़कबत था और वह तूने अपने पास ले लिया। फ़लम यल्ज़मुल किरा, इसलिए तुझे इससे ऊपर किराया नहीं देना चाहिए। कहते हैं मैं उसके पास से चला गया। अब ये वल्लाद हन्नात, क्योंकि इनके हक में फ़ैसला हो गया। कहते हैं जाला साहिबुल बगल यस्तर जाए, वो तो चीखा चलाया बेचाला। फ़राहिम तो हूँ मिम्मा अफ़ता बिही अबू हनीफा, मैंने बड़ी दुआएं दी इमाम अबू हनीफा को, आप क्या ही अजीम और बेहतरीन शख्सियत हैं। फ़ातई तो हूँ शैयन, और फिर मैंने कुछ हदिया भी इमाम अबू हनीफा को दे दिया। व तहल्लल तो मिन हो, और उसके बाद मैंने उससे जान छुड़ाई। फ़हजज तो तिल का सिना, उसी साल में हज करने आया और सारा वाकई इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सुनाया। बेमा अफ़ता बिही अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा ने जो फतवा दिया है। فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها, कहते हैं जो इस तरह के फतवे देता है आसमान पानी बरसाना बंद कर देती है और ज़मीन अपनी बरकतें देना बंद कर देते हैं। गुनाह किया अबू हनीफा ने, गलत फ़ैसला किया। कहते हैं मैं हैरान परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूँ। कहा कि तुझको किराया देना चाहिए उसी के मुताबिक, लिहाजा अरा लहू अलैका का मिसल किरा बगलें ज़ाहिबन मिन अलकूफा इला नील, जा मार्केट में पूछ कूफा से नील तक कितना फासला है और उसका किराया कितना बनता है। वह मिसल किरा बगल राकिबन मिन नील इला बगदाद, फिर नील से बगदाद तक कितना किराया बनता है। वह मिसल किरा बगल मिन बगदाद इला अलकूफा, फिर बगदाद से कूफा तक कितना बनता है, तब जाके तू आज़ाद होगा। खुलासा कलाम, फिर वो गया और उसने उसके बाद इसी तरह अता किया, और जब उसे यह पता लगा तो अबू हनीफा ने बिलजौर व ज़ुल्म ये फ़ैसला किया, तो वह बंदा भी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर बड़ी दुआएं दी। ये हमारे पास एक वाक़या था। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।